الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، سترویں پارے میں سورہ حج کی 10 آیات کریمہ اب تک ہو چکی ہیں اور آج کی نشست میں ہم نے مزید 3 آیات ان کو پڑھنا اور سننا ہے. اللہ تعالی نے ان آیات میں انسانوں کے ایک اور گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سے پہلے 8 آیت کریمہ کے آغاز میں جو الفاظ آئے تھے، اب وہ دیکھیے، وہاں بھی یہی الفاظ تھے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور اس کے بعد اب 11 آیت کے شروع میں بھی یہی الفاظ آ رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ. تو پہلی قسم ومن الناس کی وہ تھی جس کے متعلق پچھلی نشستیں گزری، اور اب ایک اور گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی انسانوں میں پایا جاتا ہے. اور مجموعی اعتبار سے اس وقت تک انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے کچھ گروہوں کا ذکر کیا، اور ہمیں اس تعلیم کے دوران یہ سوچنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5 آیت میں انسانوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو، اگر تم کو دھوکا ہے دوبارہ زندگی کا، قیامت میں اٹھنے کا، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا، اگر تمہیں اس میں کچھ شک و شبہ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہیں نہیں، اور یقیناً نہیں، ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے. ہمارے اعمال جیسے بھی خراب ہوں، مگر جس بات کا نام عقیدہ ہے، ہم کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. سو اس آیت کریمہ میں 5 میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا تھا کہ انہیں قیامت میں اٹھنے میں شک ہے، الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. اب 8 آیت کو لے لیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نام نہاد لیڈر بنتے ہیں، اور بغیر علم کے اور بغیر وحی پر اعتماد کے، محض اپنی عقل کی بنا اور زوم میں قیادت کا دم بھرتے ہیں. اور ہمیں یہ خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو توبہ کر لینی چاہیے، موت سے ایک لمحہ پہلے بھی ہوش آ جائے، بڑی غنیمت ہے. عالم آخرت کھلنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے تو بھی غنیمت. ایک صاحب حاضر ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور حال یہ تھا کہ ان کے بال سفید تھے اور جسم پر کپکپی تاری تھی، اور بڑھاپے کی وجہ سے چلنا اٹھنا بیٹھنا دشوار تھا. تو شیخ نے فرمایا کہ بوڑھے آدمی بہت دیر سے آئے ہو، زندگی گزار کے آئے ہو. اس نے کہا حضرت، موت سے تو پہلے آ گیا ہوں نا، کوئی دیر نہیں ہوئی، جلدی آ گیا ہوں. دیر تو جب ہوتی جب آخرت کے دنیا اور وہ عالم کھل جاتا، ابھی تک بہوش و حواس ہوں، اس لیے توبہ کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے توبہ کرا دیں. تو اس لیے دیانتداری سے غور کر لینا چاہیے کہ ہم اس دوسرے گروہ میں تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو توبہ، اور نہیں ہیں تو الحمدللہ. اب تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی 11ویں آیت کو بھی اسی سے شروع فرمایا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے. پہلے اس کا ترجمہ مختصر سی تشریح، اور لغت میں جو الفاظ آئے ہیں مشکل وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی ایک آدمی کی مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے، مراد یہ کہ بہت سے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، ایک پورا گروہ ایسا ملے گا، مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے، عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر کھڑا ہو کر. لفظ ارشاد ہوا ہے حرف، اور حرف کے عربی میں معنی آتے ہیں، حرف الشے کا معنی کسی چیز کا کنارہ، اور حرف ان کی جمع احرف استعمال ہوتی ہے، اور کسی بھی چیز کا کنارہ وہ یا تو خود الگ ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ اس کو دوسری چیز سے الگ کرتا ہے کنارہ، اسی لیے وہ چیز جو الگ کرے اس کو بھی حرف کہتے تھے. پہاڑ کے لیے حرف کا استعمال ہوتا تھا، پہاڑ کو بھی حرف عربی میں کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی راستوں کو جدا کرتا ہے، بڑی نمایاں علامت ہوتی ہے کہ کون سا راستہ کدھر جاتا ہے. کشتی، چونکہ وہ بھی بالکل ایک الگ تھلگ چیز ہے دریا میں کنارے کی متلاشی، اس لیے اس کے لیے بھی حرف کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اور تلوار فیصلہ کیا کرتی تھی، وہ تلوار کو بھی حرف کہتے تھے. حرف الجبل، پہاڑ کا کنارہ، اور حروف بالعموم جتنے بھی باریکی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اتنے ہی وہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو باریک حرف لکھنا یہ بڑی مہارت کا کام تھا، کاتب حضرات کیا کرتے تھے. تو اسی سے عربوں نے وہ اونٹنی جو بہت ہی باریک ہو، تو باریک کا مطلب بہت کمزور ہو، لاغر ہو، اس اونٹنی کو بھی عرب اسی معنی میں حرف کہہ دیتے تھے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر حرف کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. اسی سے حرفہ بھی نکلا ہے. حرفہ، اہل حرفہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حرفہ کا مطلب پیشہ، کوئی آدمی جو پیشہ اختیار کرتا ہے انہیں اہل حرفہ کہتے ہیں. عام طور پہ اردو کی جو اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں ان میں یہ لفظ آتا ہے، تو حرفہ کا مطلب پیشہ. عرب مختلف پیشے اختیار کر لیتے تھے، مثلا ایک آدمی مٹی کے برتن بناتا تھا، ایک آدمی چمڑے سے جوتا اور دیگر ضروری سامان بناتا تھا، اسی طرح ایک آدمی کپڑا بنتا تھا. یہ سب اہل حرفہ کہلاتے تھے، اور ان کا معاشرے میں بڑا مقام، بڑی عزت تھی. انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر خدمات انہوں نے انجام دی ہیں. یہ بالکل جاہلیت کا تصور ہمارے یہاں ہے کہ لوگ کم ذات کے ہوا کرتے ہیں اور لوگ اونچی ذات کے ہوا کرتے ہیں. اللہ نے سارے انسانوں کو بہت سی وحدتوں میں پرو دیا ہے، اور ان سب کو کہا ہے کہ تم سب کے سب بندے ہو، اور تم سب کا پروردگار میں ہوں ایک، اور تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو. تو یہ جو وحدت اللہ نے دی ہے ربوبیت کی اپنی، اور یہ کہ انسان سارے اس کے بندے ہیں، یہ وحدت ہے. اس مقام پہ پہنچ کے کوئی بھی آدمی، چاہے وہ کسی صنعت اور پیشے سے تعلق رکھتا ہے اور کسی کنبے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، سب برابر. اس لیے ارشاد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ذات پات، قبائل، تعصب، ان چیزوں پر نکیر فرمائیے. اور اسلام میں بڑے بڑے لوگ وہ صاحب پیشہ تھے، کام کرتے تھے اور بڑے معزز تھے. کون ایسا آدمی ہے جس نے دین کو، درس نظامی کو پڑھایا اور اس نے قدوری نہیں پڑھی؟ اور صاحب قدوری رحمت اللہ علیہ بغداد کے صاحب کرامت بزرگوں میں تھے، اور حنفی فقہ میں بہت عمدہ کتاب انہوں نے لکھی جس کا نام قدوری ہے. اور صاحب قدوری یہ مٹی کے برتن بناتے تھے. ایسی متعدد مثالیں ملیں گی اس کی، اور یہ لوگ اس میں کسی قسم کا عیب بھی نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی معاشرہ انہیں کچھ معیوب نظر سے دیکھتا تھا. یہ برج صغیر کی تنگ نظری ہے، اور اس وجہ سے ذات پات یہ جہاں پر تھی ہندوؤں میں تھی. اسلام جب آیا تو اسلام کو بہت بڑا کریڈٹ ملا، اور اسلام جو برج صغیر میں اتنی تیزی سے پھیلا ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہاں ذات پات کا نظام رائج تھا. کوئی براہمن تھا، کوئی شودر تھا، کوئی کھتری تھا، تو وہ تو سارا معاشرہ طبقات میں بٹا ہوا تھا، اور طبقوں کی آپس میں باہمی چکلش جاری رہتی تھی. جب اسلام آیا تو اس نے ہر ایک کو برابر کا درجہ دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور ان کے بعد تابعین عظام رحمت اللہ علیہم نے سب لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا. تو جب ہندو معاشرے نے یہ دیکھا کہ ارے ہمیں اتنی عزت ملتی ہے اس دین میں آنے سے، اور جہاں حاکم وقت اور رعایا سب برابر ایک ہی قانون کے تحت جیتے ہیں، تو قومیں چوک در چوک اسلام میں داخل ہوئی. وہ چیز جو عیب تھی اور وہ چیز جو اسلام کے پھیلنے کا سبب بنی، طبقاتی کشمکش اور ذات پات اونچ نیچ، وہ بالآخر مسلمانوں میں جہالت کے بعد آ کر رہی، اور پچھلے 200 برس سے ان مسلمانوں کے ہاں یہ چیز آ گئی ہے، اور یہ ذات پات کی تقریب میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اب بھی کسی چودھری اور سردار کا بیٹا تھوڑا سا پڑھ کے افسر بن جائے تو اس کے دماغ سے بو نہیں جاتی کہ یہ ہمارے گاؤں کا فلاں ہے، اور یہ فلاں گاؤں کا فلاں ہے، اور یہ کپڑے بننے کا کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ جوتے گانٹتے ہیں، اور ہم اونچے ہیں اور یہ نیچے ہیں. یہ ساری خرابی اسی لیے ہے کہ چودھری صاحب کے بیٹے کی تربیت نہیں ہوئی. کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں جاتے اور صبح و شام وہاں جوتے پڑتے، اور دماغ سے یہ خناس نکلتا کہ قیامت میں اللہ کے یہاں بخشش میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارا قبر میں جب حساب ہوگا تو فرشتے آ کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا باپ کون تھا، فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون تھا. یہ وحدت ہے جس میں اللہ نے ہم سب کو پھرویا ہے. کبھی بھی اس ذات پات کی تصدیق میں نہ پڑے. اور دوسری وحدت جس میں اللہ نے ہمیں پھرویا ہے وہ انسان ہونے کی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی یہ دعا فرماتے تھے، اور فرماتے تھے وہ انا شہید ان العباد کلهم اخوہ، اور اللہ میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں، گواہیاں دیتے تھے نا، فرماتے تھے اللہ اس کی قسم کھاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک ہیں. اللہ اپنی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اللہ تقدیر کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اللہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، یہ چیزیں ہونی ہیں، اللہ ہم نے مر کے تیرے حضور میں پیش ہونا ہے. اور پھر ارشاد ہوا تھا، عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں اس بات پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ یہ سارے بندے کلہم اخوہ، یہ سارے بندے تیرے یہ بھائی بھائی. یہ وہ وحدت ہے جس میں اللہ نے ہم لوگوں کو پھرویا. تو اہل فرقہ وہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، پیشے کرتے ہیں مختلف، اللہ نے بڑی کوالٹیز رکھی ہیں ان میں، اور معاشرہ ان کی خدمات کی بنیاد پر جیتا ہے. تو حرف کا مطلب کنارہ، اسی لیے محارف وہ آدمی جو کنارے پر ہو. محارف کا اگر ایک لفظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ ہے کم نصیب، جس کے جو آدمی جس کے نصیب میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو محارف کا مطلب جو خیر سے محروم ہے، محارف کا مطلب جو ایک کنارے میں ہے، ایک طرف کو ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، محروم. اسی معنی میں تحریف بھی آیا ہے، اور تحریف کہتے ہیں ایک جانب کو کر دینا. حرف کنارہ ہوا نا، تو تحریف کا مطلب ایک طرف کو کر دینا. بہت مشہور عربوں میں جملہ تحریف القلم، قلم کو کٹ لگانا، ٹیڑھا کرنا، کٹ لگانا. اب تو پینسل لکھنے لگے ہیں، لیکن جن لوگوں نے بھی تختی اور قلم سے لکھا ہے یہ جانتے ہیں کہ اساتذہ جب وہ نئے سے اور اس کی قلم تراشتے تھے تو آخر پر ایک ٹیڑھا کٹ لگا دیتے تھے. غالب نے کہا ہے نا، ہوں کیوں نہ منحرف رہے رسم و ثواب سے، ٹیڑھا لگا ہے کٹ قلم سر نوشت کو. تو یہ قلم کو جو کٹ لگاتے تھے اسے عرب کہتے تھے تحریف القلم. اور اسی سے تحریف الکلام بھی بنا ہے کہ کلام کو، گفتگو کو، بات کو اپنے اصل موقع محل سے پھیر دینا، بات کو موضوع سے ہٹا دینا. بات کوئی اور چل رہی تھی، کسی صاحب کو ناپسند ہوئی، انہوں نے انہی الفاظ کے ذریعے بات کو ادھر سے ادھر کر دیا. اس معنی میں کہتے تھے تحریف الکلام. اور یہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں استعمال فرمایا لفظ، اور ارشاد ہوا ہے کہ جو حل رسول الکلم عم آواز رہے گی، یہ یہودی اللہ کی کتاب میں مقامات کو بدل دیتے ہیں. ایک جگہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، یعنی تورات کو سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، پتہ ہے انہیں. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، کہ اس کو اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں. مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، جبکہ یہ اس کلام کو سمجھ چکے. اس لیے حرف ایسی چیز جس میں تلخی ہو، یعنی وہ مٹھاس سے ہٹا دی گئی، تو اسے بھی حریف کہتے ہیں. طعام حریف، ایسا کھانا جو تلخی والا، ایک طرف کو کر دیا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالی نے لفظ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور ایک ایسا شخص بھی کوئی تمہیں ملے گا، ایک گروہ لوگوں کا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرف، کنارے پر کھڑے ہو کے. ہمیں پھر سوچنا ہے اس تعلیم میں کہ ہم اس گروہ میں شامل ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، ساری دنیا خدا کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکار رہی ہے، اور اللہ تعالی کی بندگی میں مشغول ہے، اور یہ نواب صاحب ہیں علی حرف، ایک طرف، ایک کنارے پر کھڑا ہو کر وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. اس علی کے ترجمے بھی کیے گئے ہیں، علی کے حرف کے، علی کا جو لفظ استعمال ہوئے اس کے بھی، اور حرف کے ساتھ جو استعمال ہوئے اس کے بھی. اس کی ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے کنارے پر کھڑا ہو کے. اور بعض حضرات کے نزدیک یہاں علی حرف کا مطلب شک ہے، کہ جو آدمی شک پہ ہوتا ہے وہ بالکل درمیان میں کسی معاملے کے کھڑا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. شک ہے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، بار بار آسمان کو دیکھتا ہے اور پھر ایک طرف کنارہ کر دیتا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ کا دوسرا مطلب یہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی میں ایک گروہ، ایک شخص ایسا بھی ہے جو شک میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے شک ہی ہے. دو ترجمے ہو گئے. فَإِن، سو اگر، اَصَابَهُ، اسے پہنچ جائے. فَإِن اَصَابَهُ، اسے پہنچ جائے. مصیبت کا لفظ اسی سے بنا ہے، کیا پہنچ جائے؟ خیر، اسے اچھائی پہنچ جائے، اسے بھلائی مل جائے اللہ کی عبادت سے. اطمئن بے، تو اس کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے؟ اسے اطمینان ہو جاتا ہے. بالکل سکون میں آ جاتا ہے. اگر اللہ کی عبادت اور بندگی میں اسے خیر نصیب ہو جائے تو اسے اطمینان ہو جاتا ہے. التمانیہ والاطمینان, اطمینان کے مطلب کسی شک اور شبہ سے نکل کے انسان کے دل میں جب سکون آ جائے تو اسے کہتے ہیں اطمینان. یہ شک کی کیفیت زائل ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالی نے اس لفظ کو متعدد ایسے مقامات پر استعمال کیا ہے جہاں شک کی کیفیت سے نکال کے اطمینان دلانا مقصود تھا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ اس ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. فَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ, یاد رکھو یہ جو دل ہے نا اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں, دلوں کو سکون ملتا ہے. دل ہر وقت شک میں رہتا ہے, پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں, میں ان منصوبے کو پورا کر سکوں گا یا نہیں, معلوم نہیں آگے کیا ہوگا. اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ شک کی کیفیت کو زائل کرو, کثرت سے مجھے یاد کرو, مجھ پہ بھروسہ کرو اور ہم سب کی بگڑی بنانے والے ہیں. تو انسان کو اللہ پر جتنا یقین اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے, ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی دل میں اطمینان کی کیفیت جڑ پکڑ لیتی. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کافروں کے بارے میں کہ ورضوا بالحیات الدنیا, یہ ایسے کم نصیب ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے, واطمأنوا بها, اور اس پر بالکل اطمینان ہو گیا انہیں, کوئی بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ یہ زندگی فانی ہے, کہیں پکڑ لے اللہ, کہیں مارے جائیں ہم, بالکل نہیں, تصور میں بھی نہیں آتا. اور اللہ تعالی سے اس کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو کر, کوئی چنتا نہیں ہے ایسے بیٹھے میں. تو اس کی ارشاد ہوا کہ لوگوں میں ایک ایسا گروہ بھی ملے گا تمہیں جو اللہ کی عبادت شک کے ساتھ کرتے ہیں, اگر انہیں خیر مل جائے خدا کی عبادت سے, اچھائی ملے اور اسلام قبول کرنے کے بعد, اسلام سے عمل کے بعد ان کے عہدوں میں ترقی ہو, اسلام ان کے پیسے میں, اسلام ان کی نیک نامی میں, ان کے شہرت میں اضافے کا باعث بنے, بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ دین بڑا اچھا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے. وَإِن, اور اگر اصابت ہو اسے پہنچ گیا فتنہ, فتنہ کا مطلب جانچ, فتنہ کا مطلب اس انسان کو آزمائش پہنچ گئی, تو یہ دوسری حالت اس کی بیان کی گئی کہ اگر اسے فتنہ ملے, آزمائش میں پڑ جائے, انقلب علی وجہ, تو الٹے منہ پھر جاتا ہے خدا کے دین سے, ایک کنارے پر کھڑے ہو کے خدا کی عبادت کر رہا ہے, اگر اسلام پر عمل کرنے سے اس کو پتا چلتا ہے کہ میری بھلائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو پکا مومن ہے, اور جو ہی معلوم ہوا کہ اسلام کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے گی اور اسلام پر عمل تو بڑا مشکل ہے, تو یہ آدمی ایسا اسلام سے نکل کے بھاگتا ہے کہ منہ پھیر لیتا ہے. اس لیے ارشاد ہوا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر اسے جانچ ملے. فتنے کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ نے بہت اچھا کیا, انہوں نے یہی ترجمہ کیا جانچ, فتنہ کا مطلب آزمائش. فتن اصل میں کہتے ہیں سونے کو جو آگ پر گلایا جاتا ہے, کٹھالی پہ چڑھاتے ہیں نا اور آگ دیتے ہیں نیچے اس کے, تو سونے کا کھڑا کھوٹا معلوم ہو جاتا ہے. بس اسی طرح انسان زندگی میں ایسی جانچ میں پڑتا ہے کہ کھوٹا کھڑا سب معلوم ہو جاتا ہے. ہر آدمی کی زندگی میں, ہر مسلمان کی زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے, بلکہ اگر یہ کہیں کہ سال میں ایک موقع ایسا ہے تو بھی بیجا نہیں ہے, کہ وہ بھٹی پر چڑھ جاتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے یا میرے علاوہ کسی اور کا ہے. اسی لیے فتنہ آزمائش کے معنی میں, فتنہ سے مراد وہ نہیں اردو میں ہم لیتے ہیں شرارت کے معنی میں, بلکہ عربی میں فتنے کا معنی آزمائش کی چیز. تو ایسی آزمائش جس میں اپنے دین کو بچانا مشکل ہو جائے, اتنی شدید آزمائش ہوتی ہے, اور جب تک کوئی آدمی آزمائش پہ نہیں چڑھا اس کا دین قابل اطمینان نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے, یعنی آزمائش کی چیزیں. آدمی آزمایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی جگہ پر یہ لفظ ارشاد فرمایا, قرآن کریم میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو کئی جگہ استعمال فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا, یاد رکھو یہ لوگ آزمائش میں پڑ گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو بڑی محبت تھی ان سے, اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تو تمہیں اپنے لیے چن لیا. اللہ نے مطلب کر لیا وفتنہ کا فتونہ, اور ہم نے کہا ہم نے تو تمہاری بار بار آزمائش کی ہے. صبر کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے, اور دنیا دے کر اس کی وسعت رزق میں وسعت کر کے امتحان کیا جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے کیا کیا کرتا ہے. اسی لیے آیا نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تم لوگوں کو آزماتے ہیں سختی کے ساتھ بھی, اور تم کو آزماتے ہیں آسودگی کے ساتھ بھی, بھلائی میں بھلائی کے حالات بھیج کے اور برائی پیدا کر کے, دونوں طرح سے تمہاری آزمائش ہوتی ہے. اور آزمائش یہ ایسی شدید چیز ہے کہ آدمی جب اس میں پڑتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ کس مشکل میں گر گیا. اللہ تعالی نے فرعون جو اپنی قوم کو آزمائش میں ڈالتا تھا, آزماتا تھا کہ یہ میرے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے ہیں, اس کے متعلق بھی اللہ سے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی ایمان نہیں لایا, الا ذریتم من قومی, مگر ان کی قوم کے کچھ افراد, على خوف ڈرتے تھے, من فرعون وملئہم, فرعون سے اور اس کے سرداروں سے, کہیں یفتنہم کہ یہ فرعون اور اس کے سردار ہمیں آزمائش میں ڈال دیں گے, جانچیں گے. اور جانچنا آزمائش کرنا ہر ایک کا حوصلہ اور فتنہ نہیں ہے کہ آزمائش میں ڈل جائے. اسی طرح ایک جگہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ احسب الناس, لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اتنی بات کہنے سے کہ ہم ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا, یعنی یقیناً انہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا. ایمان دروازہ کھولتا ہے آزمائشوں کا, اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آدمی کیا چیز کرتا ہے. فتنے کا لفظ اسی طرح عربوں میں بلا کے لیے بھی بولا جاتا ہے, مصیبت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس لفظ کی نسبت جب حق تعالی شانہ کی طرف ہو تو پھر آزمائش اور امتحان, اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف آتی ہے اور انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے تو پھر اس کا مطلب بالکل برعکس ہو جاتا ہے کہ وہ مصیبت ہو جاتی ہے. اس معنی میں فرمایا بل فتنہ تو اشد من القتل, اور فتنہ جو ہے نا فساد, یہ قتل سے بدتر چیز ہے. تو اللہ کی طرف نسبت ہو آزمائش, انسانوں کی طرف نسبت ہو شر, دونوں میں فرق ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ ہاہنا, اور اشارہ فرمایا مشرق کی طرف, اور ارشاد فرمایا کہ فتنہ ادھر ہے, فتنہ ادھر ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کوئی ان سونے والیوں کو جگا دے. امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ کوئی ان کو جگا دے. کتنی ہی آزمائشیں ہیں جو نازل ہو رہی ہیں, بہت ہی گمراہی کی بات ہے, بہت بڑی گمراہی ہے جن لوگوں نے یہاں پر فتنے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا اپنی بیویوں کے حجرے کی طرف, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنہ یہاں ہے, اور اس سے مراد معاذ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے, اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے ایسی باتوں سے, بہت بے احتیاطی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے متعلق کبھی بھی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی, بس یہ فرمایا کہ ہاں ان کو کوئی جگا دے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان میں فتنے ہیں, یہ فتنے کی چیزیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حجرہ اور ان کا گھر اتنا ہی اگر فتنوں کا مرکز تھا تو آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی رہی ہیں, یہ بھی سوچ لینا چاہیے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر جانچ میں پڑ جائے یہ شخص, ہم اس کو آزما لیں, انقلبہ پلٹ جاتا ہے علی وجہہ اپنے چہرے کے بل, منہ پھیر کے چل دیتا ہے اسلام سے, اور اسلام گویا اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو جس شخص کا دین اس طرح بچوں کا کھیل بن جائے تو ارشاد فرمایا خسرت دنیا, دنیا گنوا دی اس انسان نے, دنیا برباد کر دی اس انسان نے, اس لیے کہ اس کے نزدیک یہ دنیا اسلام دین کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کی حفاظت کی جائے, جس کے لیے کوئی قربانی کی جائے, بلکہ اس کے لیے ایسی چیز ہے جسے کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے لفظ یہ فرمایا کہ خسرت دنیا, اس انسان نے دنیا کی جو اپنی زندگی تھی نا اسے تباہ کر لیا. خسر خسران, اصل زر میں جب کمی آ جائے اور راس المال جو کیپیٹل ہے سرمایہ ہے وہ ڈوبنے لگے تو اس خسارے کی نسبت کہا جاتا ہے خسرت تجارت, اس کی تجارت خسارے میں آ گئی. قرآن کریم میں بھی آیا تلک اذن ضرورت خاسرہ, اور یہ لوٹنا یہ تو بہت ہی خسارے کی چیز ہے. ایمان کھو دینے پہ, عقل زائل ہو جانے پہ, مال زائل ہو جانے پہ, ان سب چیزوں پہ خسارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خسرت دنیا, دنیا برباد کر دی اس انسان نے اپنی, والآخرہ اور آخرت بھی برباد کر دی. دنیا میں اعتبار کا نہیں رہا, کسی کو اعتماد نہیں آتا. آج حاکم وقت اگر نماز روزے کی تلقین کرتا ہے تو سب سے پہلی صف میں کھڑا ہو کر یہ نماز پڑھتا ہے, اور حکمران کی نگاہ بدل جائے اور معلوم ہو کہ کفر کرنے میں حکمران راضی ہے تو اس جیسا کفر کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا. دنیا برباد ہوئی اس کی اور آخرت تو برباد ہوئی ہوئی, اس لیے فرمایا کہ خسرت دنیا بالآخرہ, یہ آدمی ایسا ہے کہ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. ذالک هو الخسران المبین, اور لوگوں ذالک یہ ہے, هو الخسران یہ ہے نقصان, یہ ہے توتا, یہ ہے گھاٹا, یہ ہے خسارہ. المبین صاف اور واضح طور پر خسارہ ہے, یہاں کوئی شک و شبہ نہیں. دنیا کی اچھائی ملی تو خدا کی بندگی, اور خدا کی بندگی میں تکلیف تو اللہ کی دین کو ترک کر دے. دنیا برباد ہوئی, ذرا سی قربانی دینی پڑی تو ساتھ ہی اس کا دین بھی گیا. کنارے پر کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے, دل نہ پورا دنیا کی طرف نہ پورا خدا کی طرف, ایسے ہی جیسے کوئی مکان کے دروازے پر کھڑا ہو, اس کے کنارے پر جب چاہے نکل جائے. اس طرح اس انسان نے دین کو کھیل بنا لیا ہے, یہ ہے وہ منافق. یدعو پکارتا ہے عبادت کرتا ہے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی کسی اور کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور ایسی چیز کی عبادت کرتا ہے ما چوکے لا یضرہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکے اللہ کو چھوڑ دیا کسی اور کی عبادت اختیار کر لی تو عبادت اختیار کرنی تھی بندگی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ جو عبادت اس نے اختیار کی ہے نا اس کو اس عبادت کا کوئی بھلا کوئی نفع نہیں ہوا کیونکہ وہ جو اس کا معبود ہے وہ تو اس کا فائدہ کر نہیں سکتا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ یہ پکارتا ہے اس کو جو چیز اس کو نفع نہیں جو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر عبادت چھوڑ دیتا اس چیز کی کیا نقصان اسے ہو جاتا وہ ما لا ینفعہ اور جو اس کا بھلا بھی نہیں کرتی نہ برا اس کے اختیار میں نہ بھلا اس کے اختیار میں مگر یہ اللہ سے باغی ہو کر غیر کے آستانے پر جھکتا ہے ذالک اور یہی ہے ہو الضلال گمراہی ہے البعید دور کی گمراہی انتہا ہے گمراہی کی بس یہ ہے انتہا کی گمراہی بس یہ ہے چوٹی کا گمراہ ہو جانا یہ ہے دور پڑ گیا بھول کے یہ جو گمراہی اس نے اختیار کی ہے اس کو گمراہی کی تہ میں دھنس گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور اوروں کی پرستش اور عبادت کرنے لگا ایسے جو نفع بھی نہیں رکھتے نقصان بھی نہیں دیتے یدعو اور عبادت کرتا ہے لمن ضرہ جس کا نقصان پہلے پہنچتا ہے اقرب بہت زیادہ قریب ہے من نفعہ اس کے نفع سے یہ مقامات تھوڑے تھوڑے مشکل ہیں مگر انشاءاللہ جب تشریح آئے گی تو آسانی ہو جائے گی یدعو لمن ضرہ پکارتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے جس کا ضرر اور نقصان اسے پہلے پہنچ جاتا ہے اقرب من نفعہ نفع سے پہلے تو نقصان ہی ہو جاتا ہے بہت قریب ہے اقرب مبالغہ کا صیغہ آ گیا یعنی انتہائی جلدی بہت قریب نفع بعد میں اور نقصان سے بہت پہلے جب سل مولا بے شک برا دوست ہے اس کا یعنی جس نے اسے یہ راہ سکھائی ہے وہ بہت ہی اس کا برا دوست ہے تو نفی اور نقصان اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ارشاد فرما دی نا کہ نفی فرما دی دنیا کے نقصان کی کہ دنیا کا جو نقصان ہے یہ ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے اور نفع سے پہلے نقصان ہو گیا یعنی جب آخرت میں حقیقی سزائیں ملیں گی تو وہ اتنا شدید نقصان ہے کہ اس سے نجات نہیں ہو سکتی وہاں تو کوئی نفع فائدہ ہے ہی نہیں تو ایمان تو پہلے حلے میں ہی گیا دنیا ہاتھ آئی یا نہیں آئی ایمان سے جو محرومی ہو گئی نا تو جو ایمان ڈوب گیا اور ایمان سے محرومی ہو گئی تو ضرہ اقرب من نفعہ تو اس نقصان کا پہنچنا جو تھا نفع سے پہلے ہی واقع ہو گیا لبئس المولا بے شک برا دوست ہے ایک معنی یہ کہ یہ خود برا دوست ہے یعنی جس کی دوستی ہو جائے اس سے یہ اس کا بہت ہی برا دوست ہے اسی لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کسی کو کی اور ارشاد فرمایا کہ من سل سیف البغی قتل به یاد رکھو جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ خود اسی تلوار سے قتل کر دیا جاتا ہے بغاوت کی نہ سوچتا اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ فاسق سے دوستی نہ کرنا وہ تمہیں ایک لقمے کی خاطر بیچ دے گا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ رشتہ داریوں کو نہ توڑنا. خدا کی کتاب میں میں نے تین جگہ ایسے آدمی پر لعنت دیکھی ہے. اللہ نے قرآن میں تین جگہ لعنت فرمائی ہے اس پہ جب اپنی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. تو اس لیے یہ شخص منافق بہت ہی برا دوست ہے. منافق کا کیا اعتبار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اللہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیتا تھا کہ چھٹ جاتے تھے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے غزوہ احزاب کے متعلق ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ نے فرمایا یہاں پر مومن لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آزمائے گئے اور جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے, شدید جھنجھوڑا گیا انہیں. تو جو منافق تھے الگ ہو گئے. منافق چھپے رہتے تھے, ظاہر میں دم بھرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, محبت کے دعوے اور اظہار یہ سب کچھ ہوتا تھا, اور اللہ تعالیٰ کچھ کچھ وقفے سے کوئی نہ کوئی آزمائش ایسی بھیج دیتا تھا جو ان منافقوں کی سمجھ میں تو آ ہی نہیں سکتی تھی. اور ایمان خانی جو سہارا دیتا, زبانی دعوے تھے اور اللہ صاف اور واضح کر دیتا تھا کہ کون ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے, کون مخلص ہے اور کون انسان ہے جو وقتی طور پر مفاد پرستی کے لیے ساتھ ہو گیا. نبی المولا برا دوست ہے یہ. یہ کہ جس نے اس کو یہ راہ دکھائی ہے, جس کی صحبت میں رہ کے اس نے منافقت سیکھی ہے, وہ اس کا دوست بہت برا ہے. دونوں ترجمے اور تشریحات کی گئی ہیں. ولبیس العشیر, اور بہت ہی برا اس کا رفیق ہے, بہت ہی برا اس کا دوست ہے. وہ عشیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اور عشیرہ عشیر یہ تمام الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. عشیرہ کہتے ہیں دس کو, عشر دسواں حصہ. اردو میں بھی بولتے ہیں نا, یہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. عشر عشیر, عشر دسواں حصہ اور عشیر دس, یعنی دسویں حصے کا بھی دسواں حصہ نہیں ہے. اور عشر عین کی زیر کے ساتھ, وہ دن جس دن مویشی پانی پینے کے لیے آتے تھے. قرآن کریم میں آیا ہے وما بلغوا معشار. ابھی تو یہ اہل مکہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, انہیں ہم نے دسواں حصہ بھی دنیا کا نہیں دیا. ان قوموں کا جن قوموں کو ہم ان سے پہلے تباہ کر چکے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اور اس جرم کی پاداش میں جو ماری گئی ہیں قومیں, مکہ والوں نے تو ابھی ان کے مقابلے میں دسواں حصہ بھی دنیا کو حاصل نہیں کیا. اتراتے کس چیز پہ ہیں؟ وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ, اور جب دس مہینے کی اونٹنی جس کے بچے کا جنم قریب ہوگا, اُطِّلَتْ, بیکار ہو جائیں گی قیامت کی جب 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 آواز اٹھے گی اور جب سور بجے گا اور جب پکارے جائیں گے اور جب ندا دی جائے گی, آواز لگے گی تو اتنی شدید کہ اونٹیاں بیکار ہو جائیں گی. اور اسی طرح عشور گدے کی آواز کو کہتے ہیں, کیونکہ عربوں کا خیال یہ تھا کہ گدھا جب بولتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ دس مرتبہ بولتا ہے, تو اس کی آواز کو بھی عشور کہتے تھے. عشیرہ جو والد کی طرف سے قریبی رشتہ داروں, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ والد کی رشتہ داری زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کنبے اور قبیلے اسی سے بنتے ہیں، اس لیے وہ خاندان کو بھی عشیرہ کہتے تھے۔ تو عشیرہ انسانوں کی جماعت، عشیر مل جل کر رہنے والے، خواہ رشتہ دار ہوں اجنبیوں، جو لوگ بھی مل جل کر رہتے ہیں۔ تو لبیک العشیر بہت ہی برا اس کا وہ دوست ہے۔ مولا اور عشیر دونوں الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اور دونوں کے معانی میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بتا دیا، تین آیات اب پوری ہوئی اس کی لغوی تشریح، تو یہ 13 آیات ہو گئی۔ اور ان آخری تین آیات میں جو آج کے اس نشست میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی نے ایک منافق آدمی کا حال بیان کیا ہے کہ ایسا منافق ہے کہ اللہ پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے اور اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اسلام جب تک اس کے لیے خیر کا باعث بنا رہے اور دنیاوی مفادات اسے حاصل ہوتے رہیں، یہ اسلام سے بڑا اچھا لگتا ہے، اور جہاں پہنچ کے اس کو کچھ قربانی دینی پڑی اسلام کو چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا بھی برباد شخص نے کی اور آخرت بھی، اور اللہ نے بتایا کہ یہ صاف صاف بربادی ہے، اور صاف اور واضح نقصان اس نے اٹھایا، یہاں تک کہ اللہ کی توحید سے ہٹ کے کفر پر چلا جاتا ہے اور ایمان کا سودا کراتا ہے۔ اور جس مجلس اور سوسائٹی سے اس نے چیزیں سیکھی ہیں، یہ جن کو یہ سکھائے گا، یہ سب کے سب بری کی حرکتوں میں مبتلا ہیں اور سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ تو ان آیات کی لغوی تشریح اور مختصر سا ترجمہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں